ڈیوٹی ہوگی آپ لے لیں, جہاں حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر خیر ہے اس کے بعد معتزلہ کا ہے, وہ کفر کے فتوے انہوں نے جاری کیے. جی
جو فضائل استاد کے احادیث کریمہ میں آئے ہیں تو وہ فضائل کیا دنیا کے استاد کے لیے لگا سکتے ہیں؟
ایک ہوتا ہے دین کی تعلیم کا استاد, جیسے میں تمہارے لیے دین کا استاد ہوں. دوسرے ہوتے ہیں کاریگر, کاروبار. تو اگرچہ علم کے اعزاز کے لحاظ سے استاد کی عزت اسی علم دینی کی حیثیت سے بلند و بالا ہے, لیکن جو دنیاوی امور سکھانے والا ہے اس کی بھی عزت کچھ کم نہیں ہے. بہرحال اس کی عزت بھی کرنی چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے کہ جو بھی تمہیں تعلیم دے وہ تیرا مالک ہے, تو اس کی بھی عزت تعلیم ضروری ہے.
ڈاکٹر عثمانی کے فرقے کے لوگ,
ہاں ڈاکٹر عثمانی,
ڈاکٹر عثمانی کے فرقے کے لوگ سیدھے سادھے مسلمانوں کو امام اور مؤذن کی تنخواہ والے معاملے میں الجھا کر مساجد سے روک رہے ہیں. تاریخ کے مستند حوالوں سے امام اور مؤذنوں کی تنخواہوں کا جواز
پیشات. اصل مسئلہ یہ تھا کہ قرون اول میں مؤذن, امام, مدرس, ان کو تنخواہ لینا حرام تھی. فتوے تھے ہمارے علماء کے کہ بھئی ان کو تنخواہ دینا لینا حرام ہے. تو یہ صرف جماعت یہ عثمانی نہیں بلکہ غیر مقلد دوسرے جتنا فرقے ہیں اہل سنت کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ لو دیکھو تمہارے اپنے علماء کے تو فتوے یہ تھے کہ لینا دینا حرام ہے. تو ایک طرف کو دیکھا, دوسری طرف کو نہیں دیکھتے. دوسری طرف یہ تھی کہ اس زمانے کے بادشاہ جو سمجھتے کہ ہمارے علاقے میں ایک عالم دین پیدا ہو گیا ہے, وہ خود اس تلاش میں ہوتے تو اس کو وہ ماہانہ وظیفہ لازم سمجھتے اپنے خزانے سے. تو جتنا خیر القرون سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ طریقہ کار رہا تھا بادشاہوں کا. جب انہوں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا تو اب یہ قاعدہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے, زمانہ بدلے احکام بدلتے ہیں. یہ امام شافعی نے قاعدہ بتایا ہے. اب ان کو کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز عمدن چھوڑی وہ کافر ہو گیا. تو اب بتائیے یہ فتویٰ تم ان کو, کیونکہ بھولے بھالے مسلمانوں کو جیسے لکھا ہے تو واقعی وہ اس طرح کے, تو اب آپ بھی سوال ان سے کریں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے یا نہیں, تو وہ کہیں گے کافر ہے. اب ان کو کہو کہ اس کی اشاعت تم کیوں نہیں کرتے, اس کی اشاعت کرو. تو زمانے دور کے ابتدا میں نماز کی پابندی اتنا لازم تھی کہ جو چھوڑ دے کہ گویا وہ کافر سمجھا جاتا تھا. تو دور لاحق کے میں انہوں نے کہا کہ کفر صریح مراد نہیں بلکہ کفر سے ناشکری مراد ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا ناشکرہ ہے. اسی لیے زمانے زمانے کا فرق ہے. جی
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کے سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت بتا دیں.
اختیار میں ایک نہیں درجن آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم, ایک آیت نہیں بلکہ آپ کو اور سنا دوں, اغناهم الله ورسوله رضوا بما آتاهم الله ورسوله. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ اللہ کا رسول دے اس پر یہ راضی ہو جائیں. اب جس کے پاس ہے کچھ نہیں تو وہ کیا دے گا؟ مجھے کوئی کہے کہ مولوی صاحب مجھے وزیر بنا دیں سندھ کا, تو میں جب اختیار ہی نہیں رکھتا وہ وزیر بناؤں گا, تو جب میں اختیار ہی نہیں رکھتا وزیر نہیں بنا سکوں گا. تو اللہ کہتا ہے میرا نبی تمہیں دے اس پہ تم راضی ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ نبی کے پاس ہے تو کچھ دیتا ہے, دیتا وہی ہے جس کے پاس اختیار ہے. تو یہ آیتیں بکثرت ہیں. ہماری کتاب ہے مختار اختیار الکل مختار الکل, انشاءاللہ چھاپیں گے. اس میں انہوں نے 20 آیتیں جمع کی ہیں الحمدللہ.
قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟
قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد بہت سارے نبی آ سکتے ہیں, بلکہ وہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین, میں نیت بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم نبی بن جائیں, کیونکہ ان کے نزدیک نبی بننا کسبی ہے. جیسے کہ بندہ پڑھتا پڑھتا مولبا بن جائے, پڑھتا پڑھتا ایک بندہ مسٹر بابو بن جائے, تو ان کے نزدیک نبوت کسبی ہے. ہمارے نزدیک نبوت عطائی ہے. اللہ جس کو عطا کرے وہ خاتم النبیین تک ختم. جی
حضرت پیر مہار علی شاہ صاحب کا قادیانوں کے ساتھ کوئی مناظرہ ہوا تھا؟
ہاں کئی مبالغ مناظرے تھے کہ بھائی ان کی جو ہے نا سیف چشتیائی امیر منیر وہ آپ خرید کر لیں پڑھ لیں آپ کے مناظرے بڑے بڑے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس نے کہا میں نے عربی لکھی ہے کہ تفسیر میر علی شاہ بھی لکھ دے. آپ نے فرمایا ایسا غلط ہے, میں بھی میز پر قلم لکھ دیتا ہوں وہ بھی میز پر قلم رکھ دے, جس کا قلم خود بخود لکھتا جائے وہ حق پہ ہے, اس سے وہ مار کھا گیا تھا. یہ پیر صاحب کا مناظرہ ہے جی.
کیا دیوبندیوں اور جتنے بھی منکر اسلام ہیں ان کے سامنے عوام اہل سنت فخر و تکبر سے چل سکتی ہے؟
یعنی یہ مسئلہ بھی میں تو یہ سمجھا کہ بھائی دیوبندیوں وہابیوں کے سامنے اکڑ کے چلنا اور فخر کر کے دکھا کے چلنا تاکہ ان کا دل جلے, جائز ہے یا نہ جائز ہے, یہی سوال ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں.
ہاں التکبر مال متکبرین عبادتن, یہ بزرگان دین کا ایک مقولہ مشہور ہے. اور میں آپ کو حدیث سے عرض کروں, آپ حج پہ جائیں آمین, آپ کو تین پہلے جو کریں گے رمل وہ کعبہ شریف کے تو یوں آپ کاندھے ہلا کے چلیں گے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اس وقت ابو جال اور عتبہ اور شہبہ کو اپنے آپ کو اسی طریقے سے اسلام دکھایا کہ ان کا دل جلے کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ بیمار ہیں لیکن یہ تو تکڑے ہیں پہلوان ہیں, تو حضور کے اس ادا سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمن کا دل جلانا سنت ہے. ماشاء اللہ. چلو جی چلو زندہ باد.
دیوبندی حضرات پر ایک دیوبندی حضرات ہم پر ایک اعتراض کرتے ہیں, یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم لگی تو آپ علیہ السلام نے درخت سے پناہ مانگی اور اس میں چھپ گئے, پھر آپ علیہ السلام کو آڑے سے چیر دیا گیا, تو دیوبندی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا عذاب نبی پر بھی آیا.
یہ ٹھیک. اللہ معاف. سنو میرے عزیزو, حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بڑا طویل ہے. آپ کو مختصرا یاد ہوگا کہ آپ وصال کے سے پہلے دشمنوں کی الغار سے تشریف لے گئے ایک درخت کے قریب, تو درخت کے قریب تشریف لے گئے, یہ جو دیکھا کہ انہوں نے پناہ مانگی ہے, یہ نہیں دیکھا کہ اس درخت کو کہا کہ تو ذرا کھلا ہو جا میں اندر داخل ہو جاؤں, تم تو ایسا کر کے دکھاؤ میں تمہارے قدموں پر ہاتھ رکھوں. یعنی نبی کی قدرت کا انکار ہے. باقی سوال یہ کہ بھئی انہوں نے غیر سے پناہ مانگی ہے, پناہ تو یہ ہوتی کہ وہ یہ سمجھتے کہ اس کے اندر جانے سے میں بچ جاؤں گا, جب وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا کہ اس نے ایک نبی کو پناہ دی ہے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے درخت اور گندم دانا کھایا تو اس کے بعد کپڑے اتر دے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا انجیر نے جو پناہ دی ہے اب قیامت تک میں اس انجیر کی قسم کھاتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ نبوت کی شان کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے جو کہا درخت ٹکڑے دو ٹکڑے ہو جا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا, تو نبوت کے تو اتنی اختیار ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے اپنے نبیوں کے ساتھ اس طرح اس لیے کرتا ہے کہ رفع درجات کے باوجود تم معمولی چیز پر کیوں عمل کر رہے ہو, تم بارگاہ حق کی طرف پہنچے جانا تھے, وہ ان کا اپنا راز تھا. چلو جی.
آیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل دہلی کے لیے احتیاطاً کافر نہ کہا لیکن اپنے فتاوی رضیہ میں اسماعیل دہلی کے لیے مولانا لکھنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ با حکم فقہائے کرام وہ کافر ہے, وضاحت فرمائے.
یہ ہے کہ بھائی اسماعیل دہلوی جو ہے اس نے جو کفریات لکھے, اعلیٰ حضرت نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اشیاء کیا نام ہے شہابیہ, یہ صرف اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کی کفریات پر ہے. اعلیٰ حضرت کا اس کو کافر نہ کہنا یہ اس لیے تھا کہ اسماعیل دہلوی چونکہ حضرت اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرا ہے تو اس کے بارے میں یہ خبر مشہور تھی کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تھی, تو اعلیٰ حضرت چونکہ محتاج ہیں کفر کے فتوے میں تو فرمایا جس کے توبہ مشہور ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا. باقی رہا یہ کہ اس کو مولانا لکھنے سے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو گستاخ ہے اس کو اعزاز دینا گناہ ہے, اعزاز کے روکنے سے روکا ہے, نہ یہ کہ اس کے لیے جو اعلیٰ حضرت اس کو کافر سمجھیں کافر نہیں. چلو جی.
اہل حدیث حضرات تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی رکعتوں کی تعداد 8 ہے, اس مقصد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں.
اچھا عزیزو, یہ چونکہ لمبا مسئلہ ہے, پھر بھی میں آپ کو مختصرا عرض کر دوں. جو بخاری شریف میں حدیث ہے جس کو غیر مقلد پیش کرتے ہیں, وہ ہے تہجد کی نماز. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی احدا عشرہ من کل عام او کما قال, آپ ہر سال 11 رکعت پڑھتے تھے, 3 رکعت ہوتے وتر اور 8 رکعت ہوتی تہجد. آپ بتائیے, تراوی سال بھر میں ہوتی ہے یا صرف مہینہ رمضان میں؟ یعنی ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے, لیکن زد بری بلا ہے, جس پہ کوئی اڑ جائے اس کو جتنا مارو تو گدھے کی زد اور ان کی برابر ہے. پھر اس میں ہے کہ کل عام, حضور سال بھر اسی طرح پڑھتے تھے, تو ہم کہتے ہیں وہ تو تہجد کی نماز, تراوی کی نماز نہیں ہے. تراوی کے بارے میں 8 رکعت کا کسی جگہ پہ آئے ہی نہیں. میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے, اللہ کرے کہ وہ چھپ جائے, 8 تراوی بدعت ہے. واہ واہ. دوسری کتاب لکھی ہے 20 تراوی سنت ہے. تیسرا یہ لکھا ہے کہ قرون اول سے لے کے ہمارے دور تک ہر زمانے میں تمام لوگوں نے 20 تراوی پڑھی ہے. یہ زمانے پھر ثابت کی ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں علماء فلاں علماء, یہ 3 رسالے ہیں. اللہ کرے کہ وہ چھپنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم بھی تیار ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تو وہ تہجد کی نماز ہے. عائشہ صدیقہ کی جو روایت پیش کی ہے وہ تہجد کی ہے. چلو جی.
جب ایک ہی موضوع پر مختلف آیتیں ہوں جن میں سے کچھ مطلق ہوں اور کچھ مقید, تو سب کی سب مقید ہو جائیں گی, یہ قاعدہ کون سی کتاب میں؟
نور الانوار اصول الشافعی, اور اسی طرح اتقان جلد پہلی, اور اویسی کی احسن البیان ابھی چھپے گی انشاءاللہ, پہلے چھپی تو وہ ختم ہو گئی. تو یہ 3 کتابوں کے حوالے یاد کریں. چوتھی کتاب اویسی کی تمہارے اپنے لیے ہے, تو تم اس کو اپنے پلے باندھو گے. تو اتقان, نور الانوار, اصول الشافعی اور تمام بے منائل الارفان, 4 کتابیں چلو میں نے یاد کر دی. منائل الارفان, اتقان, نور الانوار, اصول الشافعی, اصول فقہ کی بھی اور اصول تفسیر کی بھی. چھتی ہو.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو شعر کا علم نہیں دیا گیا.
یہ بحث آئے گی, میں پھر بھی چونکہ سوال ہوا ہے جواب یاد کرا لوں. شعر, یہ سوال پہلے سمجھیں. قرآن کہتا ہے ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, سورہ یاسین شریف میں ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا, نہ میرے نبی کو شعر کہنا لائق ہے. وہاں بھی کہتے ہیں دیوبندی دونوں کہ نبی پاک کو جب شعر کا علم نہیں تھا, شعر پڑھنا نہیں آتا تھا, شعر کا علم نہیں تھا, تو تم تو کہتے ہو حضور کا علم کلی ہے, تو علم کلی تو نہ ہوا, ان میں سے حضور کا علم کی نفی ہو گئی. تو آپ میرے سے جواب سیکھیں. شعر سے مراد نظم والا شعر نہیں. کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مختصر جواب, مفصل وہاں آئے گا. شعر سے کون مراد ہے؟ نظم والا شعر نہیں. کیونکہ شعر اسی کو کہتے ہیں نا اپنے عرف میں. اپنے عرف میں شعر کس کو کہتے ہیں؟ جو نظم کیا جائے. جو نظم نہ ہو, نثر ہو, اس کو شعر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر شاعر کہتے تھے, تو کیا حضور نظمیں بناتے تھے؟ تو شعر کا معنی ہے جھوٹ. شعر کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ شاعر جو جاہلیت کے لوگ تھے, اس میں 99% جھوٹ بولتے, تب کہیں وہ شعر بناتے تھے. تو اس کو استعارے کے طور شعر کو جھوٹ کہا جاتا. امن یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کو جھوٹ نہیں سکھایا, نہ میرے نبی کو جھوٹ سجتا ہے. اسی لیے یہ معنی اگر نہ کیا جائے تو اب بتائیے, اقبال اور غالب اور دوسرے جو شعرا ہیں وہ حضور سے شان میں بڑھ جائیں گے کہ نہیں؟ یہ تو شعر بنا سکیں, ان کو تو شعر کا علم ہو, اور نبی کو شعر کا علم نہ ہو, تو اقبال بڑھ گیا نا, غالب بڑھ گیا نا, تو تمہارے بھی جتنا شاعر ہیں سب حضور سے شان میں بڑھ گئے نا. اب اقبال کی تعریف ہوتی ہے یا اس کی مذمت؟ اب بتائیے. تو شعر جو اعلیٰ شعر ہے وہ تو خود حضور بنا لیتے تھے. مثلا یہ احد میں یا تبوک میں فرمایا, ان النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, یہ شعر ہے. اور جو شعر گوئی کرتا ہے اس کے اندر غلطی ہو جاتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں. نہ تو آپ شاعروں سے پوچھئے کہ اصلاح کون کرتا ہے جو شعر بنانا جانتا ہو, جو جانتا نہیں وہ اصلاح کیا کرے گا. کوئی میرے پاس لے آئے اشعار اور کہا اوسی صاحب میری یہ اصلاح کر دو, تو میں کیا جواب دوں گا کہ مجھے یار کتاب قرآن کی تفسیر آتی ہے, مجھے حدیث فقہ آتی ہے, میں شعر بنانا نہیں جانتا. میں تو کہہ سکتا ہوں, لیکن نبوت پر الزام لگانا یہ اپنے ایمان کی بربادی کا نشین. چلو جی,
اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو باپ کہہ کر میکے چلی جائے اور یہ مطالبہ کرے کہ میں نے تجھے باپ کہا تھا اب مجھے طلاق ہو گئی, تو اس میں عورت کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟
عورت کا یا مرد کا ایک دوسرے کو باپ بھائی وغیرہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. الفاظ کہنا بری چیز ہے, ایسے کہنا نہیں چاہیے. باقی وہ ہوتا ہے اظہار, اس کے احکام اور ہیں فقہ کے, اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی. چلو جی,
دیوبندی کہتے ہیں کہ تم سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چنتے ہو, تو اللہ کے نام پر کیوں نہیں چنتے؟
یہ سمجھ میں, اللہ کے نام کے لیے کوئی حدیثیں نہیں آئی ہیں, اللہ کے نام کے لیے کوئی حدیثیں نہیں آئی ہیں. ہم تو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پابند. اگر تمہیں شوق ہے تو دیکھو, اللہ کریم نے کہا کہ میں نے تو فطرتاً انسان کو نہ چنے تب بھی دو بار چنوا دوں گا. دیکھو جائے, محمد کہو, محمد لب نے کتنے بار چن لیا, لبوں کے ملنے کا نام چومنا ہے نا بھائی. دو لب ملیں گے تو چوما جائے گا. کوئی کہا میں سر سے چوم رہا ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے نہ سر سے نہیں چوما جاتا ہے, لبوں سے. دو لب ملے تب یہ چومنا شران بھی اور انسان بھی ثابت ہوتا. اللہ نے کہا کہ چلو تم میرے حبیب کا نام نہیں مانتا, میں تمہیں فطرتاً جب میرا نام محبوب کا نام لوگے میں دو بار چموا دوں گا, یہ میرے لیے فطرت میں نے تیری پیدا کی ہے. اب ایک وہابی کو میں نے کہا کہ اب اللہ کا نام لے کر دو لبوں کو ملاؤ چومو, اس کے بعد میں تیرے قدموں پر ہاتھ رکھوں تو کافر نہ ہو جائے, تو مجھے ویسی نہ کہنا. انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا کہو ادھر اللہ کہو ادھر چومو, تو جب کہنے لگا میم جب دو لب ملے میں نے کہا کہ اللہ اور چوم, وہ کہنا اماں. میں نے کہا کافر ہوگی, اللہ کو اماں کہنا کفر ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میری کتاب پڑھیں. میں نے انگوٹھے چومنے کا کل بھی آپ کو سنایا تھا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو آپ کے شعر میں بھی چھپی ہے, تو وہ اس کے لے لیں, اس کا مطالعہ کریں. جی جلدی کرو, شاباش.
کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر کسی شکار کو گولی لگ جائے بندوق کی تو وہ ذبح کیے بغیر حلال ہوگا یا نہیں؟
اگر ہاں بندوق کی گولی
ایک طرف سے صلاحیت کرتی ہے اور دوسری طرف پھاڑ کر نکلتی ہے, اس صورت میں کیا حکم ہے؟
وہی میں کہہ رہا ہوں, سنو, شریعت مطہرہ میں اس چیز کے حلال ہونے کا طریقہ ہے جو ابتداء چمڑے کو چیر دے, جو اندر گھس جائے اس طرح سے وہ حرام ہو جاتی ہے. اگر گولی لگنے کے بعد وہ جانور زندہ ہے تو اس پر چھری پھیر دو, وہ حلال ہے. اگر اس سے مر گیا پہلے دنبال کو پہنچے وہ حرام ہے. چلو جی, ہاں زور سے بولیں. 46 سورہ ہود شریف آیت نمبر 46, فلا تسألني ما ليس لك به علم. یاد ہوگا آپ کو بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ مخالف کی عادت ہے کہ وہ آیت کا ایک جملہ ایک ٹکڑا اپنی دلیل بنا کر عوام کو بہکاتے ہیں. یہ تجربہ بھی ہے, آپ کو بھی تجربہ ہوگا. تو آیتیں چن چن کر انبیاء علیہ السلام, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, اولیاء کرام کے لیے پڑھی جاتی ہیں. یہ صرف ایک جملہ ہے, اور سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے سے وہ سوال نہ کر جس کا تمہیں علم نہیں. معلوم ہوا نبیوں کو علم نہیں. مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تمہیں علم نہیں, بس نتیجہ نکلا کہ نبیوں کو علم نہیں, نہ واقعہ آگے نہ پیچھے, نہ مضامین کو دوسرے مقام پہ لینا نہ دینا. تو آپ کو جوابات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کو یہ قاعدے عرض کیے جا رہے ہیں کہ جب بھی مخالف کوئی مضمون اعتراضی پیش کرے تو آپ اس پر سوال کریں کہ بھئی پورا مکمل مضمون پڑھ لو جواب اس میں بن جاتا ہے. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اتقان جلد پہلی میں قاعدہ ہے کہ مجمل مضمون کے لیے مبین ضروری ہے, مبین معنی بیان کرنے والا مضمون ضروری ہے, اسی سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور ایک نہیں دو نہیں اکثر بیشتر, مثلا میں آیت پڑھ دوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. عام طور پر جو ہے عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. عام طور پڑھیں گے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله, آپ نے بارہا سنے ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک, ان کے اکثر بیشتر آپ جواب لکھ چکے ہیں. تو میں یہ نمونے کی چند آیتیں پڑھ لی ہیں, تو آپ غور فرمائیں ہر آیت کے بعد اسی کا مضمون مبین ملے گا. اللہ کریم نے مثلا فرمایا عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اسی آیت میں ہے. یعنی یہ ایک آیت کا جملہ ہے, آیت کا جو پورا میں نے کہا کہ پورا پڑھا جائے وہ یوں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میں حافظ ہوں اور حافظ صاحبان میری تائید فرمائیں گے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. جہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ خزانے غیب کے اللہ کے پاس ہیں اس کے بعد کوئی نہیں جانتا, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ واقعی وہ جانتا ہے, اور واقعی یہ ہے کہ بھئی اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ تو آیت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیتا ہی نہیں, یعنی اللہ کریم نے صرف یہ خبر دیا کہ میرے پاس ہیں اور ہم مانتے ہیں اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں. اور پھر آیت کو آگے بڑھو, اللہ کریم نے خود بیان کر دیا کہ کوئی پتا زمین میں نہیں گرتا, کوئی خشک اور کوئی تر چیز نہیں جو میں نے کتاب مبین میں درج نہ کی ہو. اب کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے, تو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے حافظ ہیں, اس کے علوم کے باہر ہیں, باہر محیط ہیں. جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اپنے قرآن کے علوم دیے ہیں, کون ہے جو اتنا علوم حاصل کر سکے, جبکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر اونٹ کے نکیل کی رسی گم ہو جاتی ہے تو بھی میں قرآن نہیں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ فلاں جھاڑی کی فلاں جگہ پر وہ نکیل کی رسی پھنسی ہوئی ہے. لو لا علی اقال و بعیر لوجدتہ فی القرآن, اتقان اور صاوی اور کبیر, یہ حوالے میں پہلے نوٹ کرا چکا ہوں. تو جو اس کے شاگرد کے شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد الکل کا حال کیا ہوگا. تو اسی لیے قرآن میں اللہ خود کہتا ہے میں خزانے غائب کے میرے پاس ہیں اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یا تو ہم اس کا انکار کرتے ہوں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم کسی کو بتاتا بھی ہے یا نہیں, وہ تو کہتا ہے میں نے وہ اپنے جو علوم میرے خزانے کے ہیں میں نے اپنی کتاب میں درج کر دیے ہیں, اور اسی کتاب کے حافظ ہمارے نبی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا لوح محفوظ ہے تو لوح محفوظ بھی مراد. اچھا یہ ایک نمونہ ہے. اب دوسری آیت کا نمونہ, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو آگے یہ بھی تو پڑھو نا, اللہ کریم نے اسی صورت میں ایک ہی رکوع چھوڑ کر اگلے والے رکوع میں یہ ہے وما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین. یہ قل لا یعلم من فی السماوات جو 20ویں پارے کی آیت مشہور ہے, تو اس آیت کو پڑھ کر آپ فوراً اگلے مضمون کو دیکھیں. جیسے کہ اب میں نے آپ کو رات سال میں علیہ السلام کا بھی علم, بس تم نہ میرے سے سوال کر جس کا تمہیں علم نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آگے پڑھو پیچھے پڑھو, تو وہ وہی ہو رہا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ, وہ کہتا نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ. تو ہم کہتے ہیں پھر آگے تو پڑھ, انتم سکارا, وہ جواب دیتا کہ بھئی سارے قرآن پر ولیوں نے عمل کیا ہے, میں ولی تھوڑا ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں. تو اس طرح سے مضمون کو جب تک کہ پورا مکمل نہ پڑھا جائے اس وقت تک جواب نہیں بنتا. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, یہ نفی ہے. آگے وما من غائب فی السماء والارض الا فی کتاب مبین, 20ویں پارے کو کھولو جلدی جلدی تاکہ آپ کو نقد سودا مل جائے. 20ویں پارہ ابتدا ہے بالکل, 20 نمبر امن خلق السماوات والارض، جلدی کرو 20 نمبر، یہ پارہ 20 نمبر، آیت نمبر 115، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، 105، کیا ہے جی، قل لا یعلم من فی السماوات، ہاں 165، ہاں 165، صرف 65، چلو جو ہے نا مسئلہ پہ 20ویں پارے کا ایک ورق کھولو آگے، تو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کھول لیا، ایک تو آپ جلدی نہیں کرتے، ہاں قل لا یعلم من فی السماوات والارض، صرف 65، ہاں اس میں تو وہ پڑھیں گے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر پڑھیں گے، آپ اسی صفحے کے آگے صفحہ
74
صفحہ ہے اپنے، آیت نمبر 74 ختم ہوتی ہے، 75 شروع ہے، دیکھیے اسی آیت کو میں نے قاعدہ کیا بتایا ہے، قاعدہ بتا کر میں اجرا کرا رہا ہوں، یہ میرا قانون ہے، طریقہ ہے، جو قانون بتاؤں اس کا میں آپ کو اجرا کراؤں، قانون یہ بتایا کہ آیت آئدہ نفی کی یا کسی مخالف کے دعوے کی تو اس کے لیے مبین تلاش کریں کہ بھئی آیت واقعی مجمل ہے، واقعی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن بیان کرے کہ بھئی وہ کسی اور کو بھی دیتا ہے نہیں دیتا، ہم دکھاتے ہیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، ہے کہ نہیں، کوئی غائب نہیں آسمانوں میں زمینوں میں مگر وہ کتاب مبین میں ہے، وہاں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، یہاں ہے کہ وہی علم غائب کتاب مبین میں ہے، اب آپ کیا سمجھیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ وہ پڑھ رہا ہے، وہاں تم سکارا آپ پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے آپ ہم تم سکارا والے ہیں کہ مضمون کو جو ہے آدھا نہیں چھوڑنا، مکمل چھوڑنا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا، ہمارے نبی کوئی نہیں محبوب ہیں، آپ دروازے پر لکھ دیتے ہیں کہ میرے بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا، آپ کا دوست بے دھڑک چلا آئے گا، اس کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں، آپ یہ قاعدہ عام ہے اوپر لکھ دیں گے کہ یہاں آنا منع ہے، لیکن جو اپنے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی، وہ خود لکھ دینے والا خود چاہتا ہے کہ خدا کرے میرا یار آ جائے اور اس کے بعد رکاوٹ ہی کوئی نہ آئے، ہاں جو بھائی جب تک کہ محبوب نہیں آتا ہے تو بادل کو کیا کہتا ہے، بادل نہ برس، جب آ جائیں تو پھر جم کے برس کہ پھر وہ جا نہ سکیں، اس طرح سے آپ کی تمنا ہوتی ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ کیا کہتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کو کہو بے وقوف نبی کوئی نہیں ہے، نبی تو محبوب ہے، ولی جو ہے وہ کوئی نہیں، یعنی یہ آپ ایک محاورہ ہے، جیسے محاورے اردو کے ہوتے ہیں ایسے محاورے پنجابی سندھی کے ہر بولی میں بروہی کے، اسی طرح آپ ہر بولی عربی کی بھی یہی ہے، عرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام کہہ دیا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کریم نے کہا کوئی نہیں جانتا، میرا محبوب نبی، میرے پیارے ولی، میرے غوث کتب، ان کو جو ہے کوئی میری طرف سے اجازت ہی اجازت ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ یار ہیں میرے، میرے محبوب ہیں اور میری طرف سے ان کو اجازت ہے، تو یہ آپ کو قاعدہ یاد ہونا چاہیے اور یہ قرآن کے مضمون ہے، دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، اب میں وہ آیت پیش کروں، کیا میں قاعدہ لکھوا رہا ہوں، دوسرا قاعدہ ہے کہ جہاں یہ ہو کہ کوئی نہیں جانتا تو وہاں یہ ہے کہ کوئی سے مراد عام ہے، باقی رہے نبی ولی، وہ خود بخود وہ گواہی دے گا جو مخالفت کر رہا ہے، میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں اللہ کہے کہ کوئی نہیں جانتا وہاں کیا مطلب ہوتا ہے، عام نہیں جانتے، باقی محبوب جانتے ہیں، اب دیکھیے اللہ تعالی سورہ الف لام میم سجدہ 21واں پارہ، اسی 20ویں پارے کے آگے آپ سورت دیکھیں، سورت لقمان، لقمان سورت کے بعد سورت الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ، سورت روم، سورت لقمان، سورت لقمان کے بعد الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ کا دوسرا رکوع، دوسرے رکوع کی یہ آیت جو میں پڑھوں اور نمبر بتائیں حافظ جی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے